الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيئكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته سورة الحجرات کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان آیتوں کا شان نزول علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ بن المصطلق کے رئیس اور سردار حضرت حارث ابن ذرار ابن ابی ذرار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ کی طرف اسلام کی طرف بلایا, میں نے اسلام قبول کیا, آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات ادا کرنے کا حکم فرمایا, میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکات کی ادائیگی کا وعدہ اور معاہدہ کر لیا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اپنی قوم بن المصطلق میں واپس پہنچ کر انہیں اسلام کی طرف بلاؤں گا اور ان میں سے جو جو ایمان لے آئیں گے انہیں ادائیگی زکات کا بھی حکم کروں گا اور ان تمام مؤمنین کی زکات میں خود جمع کر لوں گا اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو میرے یہاں بھیج دیں تو میں وہ جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر دوں گا. بات طے ہو گئی. حضرت حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم میں پہنچے, دعوت دی, بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا, زکات کا حکم سنایا, بہت سے لوگوں نے زکات ادا کرنی شروع کر دی, اور جو تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہوئی تھی اس تاریخ سے پہلے پہلے سب کی رقوم حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات کی اس رقم کی وصول یابی کے لیے اپنے ایک صحابی حضرت ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا, اور حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے, لیکن ان کے دل اور دماغ میں ایک وسوسہ جنم لے رہا تھا, اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبیلہ بن المستلق کے کچھ افراد کے ساتھ دشمنی تھی, تو دل میں یہ وسوسہ گزر رہا تھا کہ میں تنہا تنہا ہوں اور یہ پورا قبیلہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضرات مجھے قتل کر دیں. چنانچہ قبیلہ بن المستلق میں پہنچے بغیر ہی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے. ادھر حضرت حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ شدت سے انتظار فرما رہے ہیں, اور انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کرتے, اس کے باوجود آپ کی طرف سے جب قاصد نہیں پہنچا تو آپ نے اپنے قبیلے کے سر کردہ لوگوں کو جمع کیا, وڈیلوں کو, اور جمع کر کے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بھئی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے, مجھے ایسا خیال آ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں میرے بارے میں کوئی منفی بات پہنچی ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, اور اس ناراضگی کا یہ اثر ہے کہ آپ نے کسی قاصد کو زکات کی رقم وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو میری رائے یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے سر کردہ لوگوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں وضاحت کے لیے پہنچنا چاہیے, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی غلطی کی نشاندہی فرمائیں تو ہم اس غلطی کی نشاندہی کے بعد اس کی اصلاح کر لیں گے, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لیں گے. یہ حضرات ایک وفد کی شکل میں روانہ ہوئے. ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہ سوال ہوا کہ زکات کی رقم کہاں ہے, تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے زکات ادا کرنے سے تو انکار کر دیا, اور مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوئی, اس لیے میں جان بچا کر کسی طرح آ گیا ہوں. وہ جو بدگمانی تھی ان کے ذہن میں کہ زمانے جاہلیت میں ان کی مجھ سے دشمنی تھی، آج انہیں موقع مل رہا ہے، پتہ نہیں دین میں ان کی کتنی پختگی ہے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، بس اس بدگمانی کو انہوں نے حقیقت بنا کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے کہ یہ تو وعدہ خلافی ہے بلکہ بغاوت ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی تکلیف ہوئی، اذیت پہنچی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا قبیلے بن المستلق کی طرف. ادھر سے وہ حضرات وفد کی شکل میں مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہے، ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بن المستلق کی طرف مسلمانوں کے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، اور راستے میں ان کی ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حارث بن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ ہی کی طرف آ رہے تھے. کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسب وعدہ زکات کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن آپ حضرات نے زکات کی رقم ادا کرنے سے انکار کیا اور انہیں قتل کرنے کے درپے ہوئے. اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روانہ کیا ہے. حضرت حارث بن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے تو ولید ابن عقبہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یہ سب حضرات مدینہ منورہ پہنچے. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تک پہنچے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں پہنچے تھے. تم نے زکات دینے سے انکار کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اسی وجہ سے یہاں حاضر ہوئے ہیں. قتل کرنے کے در پہ ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ پورا قصہ حضرت حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ نے خود روایت کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ حجرات کی یہ دو آیتیں اس وقت مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی شریر آدمی آئے بے نبئن، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو. بعض روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قبیلے بن المستلق کے قریب پہنچے، اس وسوسے میں تو مبتلا ہو ہی چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ قبیلے بن المستلق کے بہت سے افراد ہتھیار سے مسلح بستی سے باہر کھڑے ہیں، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ حضرت حارث ابن ذرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب نیابتن تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں استقبال کے لیے نکلنا چاہیے، اور قبیلہ بن المستلق میں استقبال کا طریقہ ہی یہ تھا کہ وہ مہمان کا استقبال ہتھیار سے مسلح ہو کر کرتے ہیں. یہ جس وسوسے کو لے کر وہاں پہنچے اور دور ہی سے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہتھیار سے مسلح ہے، انہیں مزید یقین ہو گیا کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے، اس لیے واپس آ گئے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بدگمانی پر اپنی بدگمانی کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ وہ زکات تو مجھے کیا دیتے، وہ تو میرے قتل کی تیاری کر چکے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے دل میں قبیلہ بنو المستلق کو بدنام کرنے کا ارادہ، یا قبیلہ بنو المستلق کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا ارادہ، یا قبیلہ بنو المستلق کو بدنام کرنے کا ارادہ، یہ بالکل نہیں تھا. اس لیے کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت کے مقام سے فائز تھے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن بس یہ خطا ہو گئی ان سے کہ وسوسہ لے کر جا رہے تھے، دل میں یہ خیال تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے. شیطان نفس اپنا کام کرتا ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی فسق میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن عام انسانوں میں اور صحابی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ صحابہ میں سے گنے چنے چند افراد نے کبھی کبھار کوئی گناہ کیا ہوگا. ایک تو یہ فرق، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت میں سے کسی کو بھی شریعت مطہرہ نے معصوم قرار نہیں دیا ہے، لیکن ان کے معصوم نہ ہونے کے باوجود بھی جہاں تک گناہ کبیرہ کا تعلق ہے تو اتنی بڑی جماعت میں سے اتنے افراد سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا ہے جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے علاوہ باقی عوام الناس، تو ان میں گناہوں سے بچنے والے اتنے افراد ہوں گے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے جن چند افراد کے بارے میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا ثبوت ملتا ہے، تو یہ بات تحقیق تک پہنچی ہوئی ہے کہ بس وہ ایک ہی مرتبہ انہوں نے وہ کام کیا تھا. یعنی گناہ کبیرہ پر گناہ صغیرہ پر وہ اصرار نہیں کرتے، بس گناہ ان سے ہو گیا، لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے پاک کر لیا. اور رہا عوام الناس کا تعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پاکیزہ جماعت کے علاوہ دوسری جماعتیں، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، توبہ کی توفیق انہیں بہت کم نصیب ہوتی ہے. توبہ کی توفیق اگر نصیب ہوتی ہے تو گناہوں میں لت پت ہونے کے بعد، اور توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس کے بعد بھی پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ دو فرق ہیں بڑے بڑے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت گناہوں سے معصوم نہیں ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، ہو سکتے تھے، لیکن ان میں سے گنے چنے افراد سے گناہ ہوئے ہیں، غلطی ہوئی ہے. اور حضرات علماء کرام نے اس کی حکمت بھی یہ لکھی ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ پوری جماعت معصوم ہوتی انبیاء کی طرح، تو نمبر 1 انبیاء اور صحابہ میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، اور نمبر 2 اگر ان سے غلطی نہ ہوتی تو شریعت مطہرہ کے جو بہت سارے احکام ہیں ان کی تفصیل امت کے پاس کیسے آتی؟ تکوینی طور پر ان سے یہ گناہ کروائے گئے تھے. مثلا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف کی حدیثیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت مجلس میں آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی اندازہ کرو کہ زندگی میں ایک مرتبہ گناہ ہوا، اور ایک گناہ، اور اس گناہ کا فکر اتنا سوار دل اور دماغ پر کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. یہ نہیں سوچا کہ ہم مقام صحابیت پر فائز ہیں، اور ہماری اتنی اتنی نمازیں ہیں، اتنی اتنی خیرات ہیں، اتنے اتنے روزے ہیں، اتنی اتنی قربانیاں ہیں، تو ان سارے اعمال کے مقابلے میں اگر ایک آدھ لغزش ہو گئی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی بارگاہ میں جھک کر ندامت کے آنسو بہا کر عزم مسمم کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن نہیں، انہیں فکر تھا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری ہوئی اور حاضری دے کر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ہم سے زینا کا ارتکاب ہو گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جرم کا اعتراف کیا تو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، ادھر پھر آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کا جو حکم ہے اسے نافذ کیجئے. پھر یہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مرتبہ اگنور کیا. جب یہ مصر ہی رہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید آپ نے اسے چھویا ہی ہوگا، یعنی اس کے اقرار کو بدلنے کی کوشش فرما رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹالنے کی بہت کوشش فرمائی، لیکن جب وہ مصر ہی رہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معیز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان پر حج جاری فرمائی. اندازہ تو کرو، جگر کا کام ہے کہ اپنی زندگی کو قربان کر رہے ہیں، صرف ایک گناہ کا دبا جو دل پر آیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اور جہاں تک عورت کا تعلق تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے، روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، اس کے بعد آنا. اندازہ تو کرو، اگر وہ جذبے کے تحت ایک جذبات میں، ایموشنز میں آ کر کے کہہ رہی ہوتی تو دو تین سال کے بعد نہ آتی. اب وہ بچہ ہو گیا، بچہ ہونے کے بعد دودھ پینے کے مرحلے سے فارغ ہو کر جب وہ روٹی کھانے لگ گیا تو وہ عورت اسے اس حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور اس نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر حد کو جاری کیجیے. تو ہمارے اور صحابہ میں فرق ہے کہ نہیں؟ خوف اتنا، خشیت اتنی، اللہ تعالی کی محبت اتنی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی. چنانچہ یہ قبیلہ بنو غامد کی جو عورت تھی اس کا بھی سنسار ہوا، رجم کیا گیا. تو غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، انہوں نے پتھر مارا اور چند قطرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر پہ لگ گئے. تو انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ بھئی گندی عورت ہے، زنا کی مرتکب، گنہگار، اور پھر خون بھی گندا، اور وہ میرے کپڑے پہ لگ گیا. اس وقت میرے دوستو، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ دل اور دماغ پر نقش کرنے کے قابل ہے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق جو کچھ بدگمانیاں دنیا میں پیدا کرنے والے پیدا کر رہے ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو جائے. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اے خالد، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس ایک کی توبہ کو اہل حجاز کے تمام گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. یہ ہے فرق ہمارے اور ان کے درمیان. اول تو یہ کہ گناہ کبھی کبھار چند اشخاص سے، اور ہوئے گناہ فوراً توبہ، اور پھر دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اتنے صدق دل سے توبہ کر رہے تھے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جس کے سر پر گناہ ہی نہیں ہے، گناہ کیا صدق دل سے توبہ کی پاک ہو گئے. اللہ عز و جل نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت دنیا میں موجود ہے جب یہ ارشاد باری ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ پاک اور صاف ہونے کی حالت میں گئے ہیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد جو دنیا میں باقی ہیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہونے والا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ان میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی کا صدور بھی ہوگا تو دنیا سے جانے سے پہلے سچی پکی توبہ ضرور کر لے گا. تو 124,000 صحابہ کرام کم و بیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے کوئی بھی فسق کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا، فاسق ہو کر، ناپاک ہو کر، گندا ہو کر دنیا سے نہیں گیا، سب کے سب پاک ہو کر. اور میرے بھائیو، قرآن مجید سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا سکتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اعمال صالحہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب جو بڑے بڑے ہیں اور انہوں نے جو بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کیا ان میں ان کے ایک دو گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہیں ہے؟ ایک ایک صحابی کا عمل اتنا اونچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جب جب بھی تم میرے صحابہ کی بات کرو تو ذکر خیر ہی کرو. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی کر رہے ہیں، زبان درازی سے کام لے رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالی کی تمہارے شر پر لعنت ہو، ان پر لعنت بھیجو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کے بارے میں برا بھلا مت کہنا. اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو تم ملامت اور بد زبانی کا نشانہ نہ بنانا. من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھے گا. صحابہ سے دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی دلیل ہے، اور صحابہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. تو لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. ان کے اور ہمارے عمل میں فرق دیکھیے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما بلغ مدن او نصیفہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں کوئی خوراک خرچ کیا ہو اور اس کو اس پر جو اجر و ثواب ملا ہے، اس اجر و ثواب کو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کرنا نہیں پہنچ سکتا. لرجل عبد اللہ ابن مسعود اسکل فی المیزان من جبل احد، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پاؤں کے بارے میں کہا گیا، اس لیے کہ احادیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ خود ان کو تولا جائے گا، اور جسم کے ان کے اعضاء میں سے جس جس عضو نے کوئی نیک کام کیا ہے اس کا عضو اتنا ہی بھاری ہو جائے گا.
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پاؤں کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پاؤں جب نیکی کے لیے اٹھے ہیں ان نیکیوں کی طرف اٹھنے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اتنے قیمتی ہو گئے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو کل قیامت کے دن میزان میں رکھا جائے گا تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ واللہ اللہ کی قسم لمشہد رجل منہم مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یغبر فیہ وجہہ, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے ایک شخص کا آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے یہ بہتر ہے تم میں سے ایک کی پوری زندگی کے اعمال سے, تم میں سے ایک کی پوری زندگی کے اعمال سے اگرچہ اس شخص کو عمر نوح مل جائے. یعنی 1000 سال تک ہم میں سے ایک عام آدمی رات دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی اطاعت کرتا رہے اس پر جو اجر و ثواب ملے گا اس سے زیادہ ایک صحابی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط ایک جنگ میں شریک ہونا اس کا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہے. تو جب ہمارے چھوٹے موٹے اعمال سے ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں تو ان کے اتنے بڑے بڑے اعمال سے ان کی ایک آدھ لغزش معاف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بیچ میں جو ہے جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, ان میں کوئی بھی فاسق نہیں ہے. ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے, فسق کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے, لیکن جب بھی کسی صحابی سے, اور وہ بھی بہت کم واقعات, کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ بھی تکوینی طور پر اللہ تعالی نے ان سے غلطی کروائی تھی, وہ فوراً آنن فانن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کر کے پاک و صاف ہو گیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خطا تو ہو گئی کہ بدگمانی میں مبتلا ہو کر ایک ذہن میں بات طے کر لی کہ یہ مجھے قتل ہی کرنے والے ہیں, اور ان کو یہ یقین تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے. اس یقین کی بنیاد پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یہ شکایت کر دی. اللہ تعالی نے اس وقت یہ دو آیتیں نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبی, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق, کوئی شریر آدمی کوئی خبر لے کر آئے, فتبینوا, تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالت, کہ کہیں تم ناواقفیت سے کسی قوم پر حملہ نہ کر بیٹھو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور حملہ کرنے کے بعد ان کو نقصان پہنچانے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ یہ بات تو غلط تھی, تو پھر تم تمہارے کیے ہوئے پر پچھتانے والے نہ بن جاؤ. اس سلسلے میں ایک دو باتیں اہم باقی رہ گئی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن مجید کو محبت کے ساتھ, صحت کے ساتھ خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی, سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن اور احادیث اور سیرت طیبہ سے, علم دین سے, علماء سے, مشائخ سے, دین کی خدمت سے ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے. اللہ تعالی پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں دین کے پھیلنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو شرف قبول عطا فرمائے, ان کی مسائی جمیلہ کو مثمر ثمرات بنائے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے محبوب دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مبارک مہینے کی برکت سے, اس مبارک مجلس کی برکت سے, اس درس قرآن کی برکت سے ظلم کا خاتمہ فرمائے, ظالمین کو ختم فرمائے,
اور اس روئے زمین سے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے غیب سے اس کا انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. جو عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو مغفرت والا عشرہ شروع ہوا ہے اس میں کوشش کر کے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.